الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبي، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احصوا هلال شعبان لرمضان وكان يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا يكون رجل كان يصوم يوما فليصوم ذلك اليوم. وقال عليه الصلاة والسلام: في هذه الليلة، يعني ليلة النصف من شعبان، أن يكتب كل مولود بني آدم في هذه السنة، وفيها أن يكتب كل هالك في هذه السنة، وفيها ترفع أعمالهم، وفيها تنزل أرزاقهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها، فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه، ألا كذا حتى يطلع الفجر. وقال صاحب: ما ثبت بالسنة ومن البدع الشنيعة ما تعرف الناس في أكثر بلاد الهند من إيقاد السرج ووضع على البيوت والجدران وتفاخرهم بذلك واجتماعهم للهو واللعب بالنار وإحراق الكبريت، عسى أن يكون ذلك والظن الغالب اتخاذ من رسوم الهنود في إيقاد السرج للدوالي. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات، گزشتہ اتوار کی یہی بات چیت ہوئی تھی. اصل میں ہمارا کوئی تقریر کرنے کا مقصد نہیں ہے، یہ کوئی تقریر کا مقابلہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف وقت کا جو تقاضا ہوتا ہے اس کو سامنے لانا ہوتا ہے کہ اس وقت کا تقاضا کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو جب تک شعبان ہے تو شعبان کی بات ہوگی، اور شعبان کے اندر برکت کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. جب رجب کا چاند دیکھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے. اور یہ دعا میں ابھی بھی کرنا چاہیے. شعبان کا مہینہ جتنا باقی ہے اس میں اللہ پاک ہمارے لیے برکت عطا فرمائے اور رمضان شریف تک ہمیں پہنچا دے، کیونکہ رمضان شریف تو ایک رحمتوں کا برسنے والا مہینہ ہے. آپ اندازہ کر لے اللہ پاک کی رحمت کو دیکھیں کہ فرض جو سنت جو ہے نا، وہ نفل جو ہے نا فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض 70 گنا ہو جاتا ہے. کوئی بھی شخص دن میں 5 فرض نمازوں سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ پڑھے گا تو نفل ہو جائے گا. لیکن رمضان شریف میں آپ کو سبحان اللہ ہر فرض کا 70 فرضوں کا ثواب مل رہا ہے، یعنی گویا کہ ایک دن میں آپ 350 فرض نمازیں پڑھ سکتے ہیں. ہاں جی، اور سبحان اللہ ہر چیز کا اجر بڑھ جاتا ہے. ہاں جی، تو یہ بات اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایک رحمت تو کا برسنے والا مہینہ ہے، اس کے لیے تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے. دوسری بات، شعبان کے مہینے کی قدر کریں. شعبان کے مہینے کی قدر کیسے ہو سکتی ہے؟ مطلب یہ ایک سوال ہو سکتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں قدر کریں، تو قدر کیسے کریں؟ تو ظاہر ہے جو سوال آپ کے ذہن میں ہو، سوال میرے ذہن میں بھی ہے، پوچھیں گے کن سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتا سکتے ہیں، اور تو کوئی بتا نہیں سکتا. صحابہ کرام بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے انداز جو ہوتے ہیں وہ قولی، فعلی اور تقریری ہوتے ہیں. 3 قسم کا ہوتا ہے، جس کے بارے میں صراحتاً بتا دے یہ بھی ہے بتانا، جس پر عمل کر رہا ہو تو وہ بھی بتانا ہے، اور جس کو نہ روکے وہ بھی بتانا ہے، اور جس کو روکے وہ بھی بتانا ہے۔ پندرہ شعبان کو میں دارالعلوم کراچی میں تھا، کورس کے سلسلے میں گیا تھا، وہ رات میری ادھر آئی تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں کے علماء کیا کرتے ہیں اس وقت، اس رات کو کیا کرتے ہیں۔ تو مفتی عبدالرحیف سکروی صاحب دامت برکاتہم، ان پہ کئی مرید ہیں وہاں پہ، چونکہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ ہے تو کئی مرید ان کے وہاں پر ہیں۔ تو حضرت عشاء کی نماز پڑھ کے گھر چلے گئے تھے، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد واپس مسجد تشریف لائے، اور ایک جگہ اس نے نماز پڑھنی شروع کی، دو رکعت پڑھ لیا، پھر اس کے بعد دو رکعت پڑھ لیا، پھر اس کے بعد دو رکعت پڑھ لیا، وہ پڑھ لیا۔ تو ان کے مرید بھی وہی کر رہے تھے، انہوں نے بھی وہی شروع کیا۔ یہ ہوتے ہیں فعلی دعوت، جو کیا جا رہا ہے وہ تم بھی کرو، کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں کیا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے کثرت کے ساتھ رکھتے تھے، اتنے کثرت کے ساتھ رکھتے تھے کہ عائشہ صدیق اللہ تعالیٰ فرماتی کہ اتنے زیادہ کثرت کسی اور مہینے میں سوائے رمضان کے اور نہیں، مطلب رکھے، بس شعبان میں اتنے زیادہ رکھتے۔ لگتا ہے جیسے افطار ہی نہیں کریں گے، مطلب اس طرح انہیں کثرت کے ساتھ رکھتے تھے۔ ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استحبابی سنت ہے۔ استحبابی سنت اس کو کہتے ہیں کہ اس میں تاکید نہ کیا جائے لیکن بتا دیا جائے، ترغیب دی جائے یا عملی طور پر جیسے یہ ہے سکھا دی جائے، تو یہ ترغیبی مطلب بات ہے، اور استحبابی سنت اس کو کہتے ہیں۔ لیکن جو عشاق ہیں، عاشق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے لیے تو میسج کافی ہے نا، ان کے لیے تو میسج کافی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن سے وہ امپریسڈ ہیں، ان کی طرف بال رکھتے ہیں، ان کی طرف باتیں کرتے ہیں، ان کی طرف بننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کا دل اس طرف ہوتا ہے، نتیجہ تو ان کا جو عمل ہے وہ بھی اسی قسم کا ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں محبت ہے، تو اس محبت کا مظاہرہ شعبان کے مہینے میں کس طرح کیا جائے گا؟ کثرت کے ساتھ روزے رکھ لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قولی حدیث کے ذریعے سے بھی کچھ فرمایا شعبان کے مہینے میں، وہ میں سنا دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات کے سامنے آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شمار رکھو شعبان کے چاند کے رمضان کے لیے، جب شعبان کی تاریخ صحیح ہوگی تو رمضان میں اختلاف کم ہوگا۔ یہ بھی قولی حدیث ہے، اور یہ بھی قولی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص رمضان کے ایک دن یا دو دن پہلے سے روزہ نہ رکھے، مگر یہ کہ وہ شخص کسی خاص دن کا روزہ رکھا کرتا ہو اور رمضان سے ایک دن پہلے وہ دن ہو، مثلا پیر کو روزہ رکھنے کا معمول ہو، نتیجہ شعبان کو پیر کا دن ہے، تو اس دن بھی روزہ رکھ لے۔ یہ اصل میں ایک خاص وجہ سے ہے کہ کہیں رمضان میں سستی نہ ہو جائے، رمضان شریف میں کمزوری نہ ہو جائے، تو ایک دن پہلے چھوڑ دے۔ اور دوسری بات یہ، ہمیں شک پہ بھی نہیں رکھنا چاہیے، یقینی بات ہو تو پھر رکھنا چاہیے۔ اب یہ جو حدیث شریف ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی پندرہویں رات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس رات میں وہ سب بنی آدم لکھ لیے جاتے ہیں جو اس سال پیدا ہو گئے اور جو اس سال میں مریں گے، اور اسی رات میں ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی میں ان کے رزق نازل کیے جاتے ہیں، نازل ہوتے ہیں۔ اعمال اٹھائے جانے سے مراد ان کا پیش ہونا ہے، اور رزق نازل ہونے سے مراد یہ کہ اس سال میں جو رزق ملنے والے وہ سب لکھ لیا جاتا ہے، اور گویا سب چیزیں بیشتر سے لوہے محفوظ میں محفوظ ہیں، مگر اس رات کو لکھ کر فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور قولی حدیث شریف ہے، اور ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدھے شعبان کی رات ہو، جب آدھے شعبان کی رات ہو تو اس رات کو شب بیداری کرو، اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب کے وقت ہی آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، اور فرماتا ہے کہ کیا کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں، کیا کوئی روزی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو روزی دوں، کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ وہ عافیت کی دعا مانگے اور میں اس کو عافیت دوں، کیا کوئی ایسا ہے، کیا کوئی ایسا ہے؟ رات بھر یہی رحمت کا دریا بہتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے۔ تو اب دیکھیں کتنی زبردست، اب اس دفعہ کا ہم دیکھ لیں، اس دفعہ کیا ہو رہا ہے؟ اس دفعہ انشاءاللہ 15 شعبان آ رہا ہے، جمعہ اور ہفتے کی درمیانی رات کو، یعنی 18-19 تاریخ کے درمیانی رات کو، ٹھیک ہے؟ 13 تاریخ جو آتا ہے، مطلب 14 تاریخ مطلب جمعہ ہے نا، 14 جمعہ ہے، اور 15 وہ یعنی ہفتہ ہے، اور جمعرات 13 ہے، وہ 13-14-15 ایام 20 بھی ہے، تو کتنی سنتیں جمع ہو گئی، ایک ایام 20 کی کہ جمعرات کو روزہ رکھ لو، جمعہ کو رکھ لو، ہفتے کو رکھو، تو ایام 20 کی آپ کو اجر مل گیا انشاءاللہ سنت کا، دوسرا شعبان کا ہفتے کو، اور تیسرا جمعرات کو 20 سنت ہے رکھنا، جمعرات کو بھی سنت ہے نا رکھنا، اور جمعے کو اجر بڑھ جاتا ہے، اگرچہ تنہا جمعے کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں کچھ رسم والی بات شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تنہا تو نہیں ہے نا، اس سے پہلے بھی روزہ ہے، بعد میں والے بھی روزہ ہے، تو آپ کو ایک زبردست طریقے سے جمعے کا روزہ بھی مل رہا ہے، جس میں کوئی کنفیوژن بھی نہیں ہے۔ تو اس دفعہ تو بہت ہی ماشاءاللہ بڑا اچھا چانس ہے، یہ 13-14-15 کے روزے ہم رکھیں اور رات کو شب بیداری کریں، 14-15 کے درمیان شب کو شب بیداری کریں۔ اصل میں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اس نے اس پر بیان فرمایا، تو میں اتفاقاً تو کہنا نہیں چاہیے، ہمارے بزرگ اس فرماتے ہوئے کوئی کام بھی اتفاقی نہیں ہوتا، اتفاقی نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے لکھا ہوتا ہے۔ تو میں کراچی گیا تھا اور بیت المکرم مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں نا مولانا تقی صاحب، تو میں نے کہا حضرت کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، تو میں ادھر پہنچ گیا، اور وہ 14 شعبان تھا غالباً اس طرح، جمعہ آنے والا، بس کے بعد آنے والا تھا وہ، تو حضرت نے اس پر بیان فرمایا، تو اس کا مطلب ہمارے درمیان میں کوئی اور راوی نہیں ہے، خود سنا ہوا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ نہ کہو یہ حدیث ضعیف ہے تو میں اس پہ عمل نہیں کرتا، جو حدیث ضعیف ہوتی ہے لیکن کئی طرق سے مروی ہوتی ہے تو اس میں قوت آ جاتی ہے، حدیث شریف کے قانون کے مطابق۔ میں اس کا ایک عقلی انالیسس بتاتا ہوں، میں راستے پہ جا رہا ہوں گاڑی میں، آگے سے کوئی ہاتھ روک کے مجھے بتاتا ہے آگے نہ جانا، آگے اسٹرائک ہے، روڈ بند ہے۔ کیا میں اس شخص کو جانتا ہوں؟ نہیں جانتا ہوں، انفارمیشن مل گئی، چلو ممکن نہ ہو، آگے چلا گیا۔ آگے کسی اور آدمی نے کہا، اس نے کہا کہ آگے اسٹرائک ہے، مطلب جان روڈ بند ہے، دو ہو گیا، تو مجھے شش پنج ہو گیا کہ بھائی تو معاملہ کیا ہے۔ اور ایک تیسرے آدمی نے بھی کہہ دیا، یا چوتھے آدمی نے بھی کہہ دیا، اب مجھے بتاؤ میرے پاس کیا چانس ہوگا واپس۔ ہاں جی، حالانکہ ان میں سے کسی کو میں نہیں جانتا. اب حدیث شریف کی حفاظت کے لیے قانون یہ ہے، حدیث شریف کی حفاظت کے لیے، یہ اچھی طرح سمجھو، یہ بہت بڑی چیز ان شاء اللہ عرض کر رہا ہوں. حدیث شریف کی حفاظت کے لیے قانون یہ ہے کہ اس میں ایک راوی بھی اگر مجہول آ جائے، مجہول سے مراد ہے کہ اس کو کوئی نہیں جانتا ہو، اجنبی ہو، اس کے بارے میں انفارمیشن نہ ہو، تو حدیث شریف ضعیف ہو جاتی ہے. اس کو ہم ضعیف ہی کہیں گے کیونکہ حدیث شریف کی حفاظت اسی میں. تو محدثی نظرات تو کسی کو معاف نہیں کرتے، وہ تو اس پہ ضعیف کا مہر لگائیں گے، ان کی ڈیوٹی بھی یہی ہے. جیسے کوالٹی کنٹرول والے ہوتے ہیں نا، تو جو کام کرنے والے ہوتے وہ بیچارے ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں بس. تو اس طرح مجبوری ہے، تو ان کی تو مجبوری ہے. لیکن یہ جو عقلی توجیہ میں نے کر لی، تو جس کا راوی مجہول ہے تو ضروری نہیں کہ وہ جھوٹا بھی ہو، سچ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو کوئی جانتا نہ ہو. تو اگر کئی لوگ اس قسم کے آ جائیں اور ان پر کچھ بڑے لوگوں نے اعتماد بھی کیا ہو، تو اس چیز کو طاقت حاصل ہو جاتی ہے. اب یہ مجھے بتاؤ، یہ میں کس سے لے کر سن رہا ہوں، لے بول رہا ہوں، حضرت تعالیٰ رحمۃ اللہ نے کہا نا، اعتماد ہو گیا نا، اعتماد ہو گیا. مولانا تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام ہے، ان نے اس پہ بیان فرمایا، اعتماد ہو گیا نا. اور جتنے بھی اہل قلوب ہیں سبحان اللہ، وہ اس رات کے قائل ہیں، چاہے وہ دلیل دے سکے یا نہ دے سکے، لیکن وہ اس کے قائل ہیں. عملاً عملاً عملاً، قولاً نہیں فرماتے، عملاً ہم نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا، عملاً اس کے قائل ہوتے ہیں، کوئی اس کو چانس کو مس نہیں کرتا. تو اس میں کچھ اشارہ موجود ہے یا نہیں، کہ بے شک ہم بھی اس پر بے شک بات نہ کریں، لیکن فائدہ تو اٹھائے نا، کیونکہ فائدہ اٹھانے پہ پابندی تو نہیں ہے. بس اس رات کو کسی نے شب بیداری کی، تو اس پر بدعتی کا الزام تو کوئی نہیں لگا سکتا، کیونکہ بدعتی کا الزام اس لیے نہیں لگایا جا سکتا کہ حدیث چاہے ضعیف کیوں نہ ہو موجود ہے، اور حدیث ضعیف حدیث پر عمل میں گنجائش فقہا کے نزدیک ہے. فقہا کے نزدیک ضعیف حدیث پر عمل کی گنجائش فضائل میں، فضائل میں. تو یہ فضائل کی بات ہے نا، مسائل کی بات تو نہیں. اس میں کیا جو نماز پڑھتے ہیں وہ کوئی ڈفرینٹ نماز ہوتی ہے، یا کوئی دعا کرتے ہیں تو کوئی مختلف دعا ہوتی ہے، یا کوئی ذکر کرتا ہے تو کوئی مختلف ذکر ہوتا ہے. یہی ذکر، یہی دعا، یہی قرآن پاک کی تلاوت، یہی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس میں تو اختلاف نہیں ہے نا، وہ تو صحیح حدیث شریفہ سے ثابت ہے نا. تو جو کام کر رہے ہیں وہ تو صحیح ہے، اس میں تو فرق نہیں پڑ رہا، بس صرف فضیلت کی بات ہے. تو فضیلت اگر ہو مل گیا، نہیں ہو تو نقصان کیا ہوا؟ نقصان تو کچھ بھی نہیں ہوا نا. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ایک شخص نے کہا، کیا تو آخرت پر یقین رکھتا ہے؟ اس نے کہا مسلمان ہو کر یقین ہے. کہتے مجھے تو نہیں ہے. کہ تمہاری قسمت ہے، لیکن ویسے میں آپ سے عرض کروں، حضرت فرما رہے اگر آخرت نہیں ہے، قیامت نہیں ہے، تو مجھے کیا نقصان اور تجھے کیا فائدہ؟ تو نے اگر نہیں مانا تو کیا تیر مارا، اور میں نے اگر مانا ہے تو کیا نقصان ہے؟ اس مسئلے میں ہم برابر، اور اگر ہے تو میں تو بچ گیا، پھر تو کیا کرے گا؟ اگر ہے تو میں تو بچ گیا، تو کیا کرے گا؟ تو یہی بات یہاں پر بھی کہو، بھائی اگر یہ چیز ہے تو جس نے کما لیا اس نے تو کما لیا، اور اگر نہیں ہے تو بھائی اس کو اس نماز کا تو اجر ملا ہوگا نا، اس ذکر کا تو اجر ملا ہوگا. وہ تو اس لیے نہیں کہ کوئی پندرہ شعبان کی رات کو اگر کوئی کھڑا ہو جائے نماز کے لیے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا، ہے کسی کتاب میں کہ اس کو ثواب نہیں ملے گا؟ نہیں، یہ کہیں پر نہیں ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں بھائی، جو ہمارے تبلیغی جماعت والے حضرات ہیں، یہ کہتے ہیں بھائی جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس کو 49 کروڑ نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اس میں جو نماز پڑھنے پڑتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو ضعیف حدیث ہے، اس سے ان لوگوں نے انداز لگائے. تو میں نے کہا بھائی خدا کے بندو، اگر ضعیف حدیث بھی ہے لیکن فضائل میں ہے نا، نماز میں تو کوئی فرق نہیں لا رہا نا، نماز تو وہی ہے نا. تو فرق صرف یہ کیا، ایک نماز کا ثواب ملے گا یا 49 کروڑ کا ملے گا، یہ ہو سکتا ہے نا. چلو جی اس نے نماز پڑھ لی، اس کو 49 کروڑ نماز کا ثواب نہیں ملے، ایک کا مل گیا، تو کیا نقصان ہے اس کا، ہو گیا نا، تمہارا بھی وہی ہے اس کا بھی وہی ہے. اور اگر 49 کروڑ کا ہے تو ظاہر ہے اس کو مل گیا، تجھے نہیں ملا. یہ جواب تو ہم تبلیغی جماعت کے مخالفوں کو دیتے ہیں، اور تبلیغی جماعت سے بات کرتے ہیں کہ اللہ کا راستہ صرف تبلیغی جماعت نہیں ہے. اگر کوئی خانقاہ جاتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، اگر کوئی جہاد میں جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، اگر کوئی پڑھنے جاتا ہے تو یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، یہ سارے اللہ کے راستے میں ہیں. ان سب کو ایسا اجر ملے گا، یہ تمہاری ٹھیکیداری نہیں ہے کہ صرف تمہیں ملے گا. ناراض ہو جاتے ہیں اگر کسی اور کے لیے، کہتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں، خدا کے بندو کیا تم لوگوں نے ٹیکا لیا ہوا ہے، اللہ پاک دے رہے ہیں نا، تم تو نہیں دے رہے ہو، اور تم کیوں بخیل بنتے ہو. بھائی اللہ کی دین میں بخیل ہو نا، یہ کون سی بات ہے. تو ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ جو یہ لوگ یہاں آتے ہیں ان کا اگر نماز آ جاتے ہیں، انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس قانون کے مطابق اگر وہ ایسا ہے تو 49 کروڑ نماز کا ثواب ان کو بھی ملے گا. ایک دفعہ ایسا ہوا، بڑی عجیب انٹرسٹنگ واقعہ ہے. میں آ رہا تھا پشاور سے، حسن عبدال پہ ایک طالب علم سوار ہو گیا، میں پچھلے سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، تو جگہ بس ادھری تھی تو وہ طالب علم بھی ادھری آ گیا، تو ہم اکٹھے بیٹھے رہے. جگہ تو تھوڑی، حسن عبدال اور پنڈی تو قریب قریب ہے، تھوڑا سی جگہ تھی لیکن اس میں ہماری گپ شپ لگ گئی. تو جماعت میں شب جمعہ کے لیے آ رہے تھے، یعنی زکریا مسجد. تو مجھ سے پوچھا جی آپ کہاں رہتے ہیں، میں نے کہا میں الہ آباد ویسٹ اجمیر. تو آپ سے یہ شب جمعہ کا مرکز کتنا دور ہے، میں نے کہا 20-25 منٹ لگتے ہیں پیدل. کہتے آپ جائیں گے، میں نے کہا اس آج تو نہیں جاؤں گا، کیونکہ آج تو میں ظاہر باہر سے آ رہا ہوں تو کام شام ہے، البتہ میں جایا کرتا ہوں. خیر وہ بیٹھ گئے آرام سے. میں نے کہا بھائی آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ مجھے ایک اچھی بات کی دعوت دی، اب میں آپ کو احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہوں. تو میں آپ سے یہ قرض کروں گا کہ آپ تبلیغی جماعت میں ضرور پھریں لیکن دین میں تعریف نہ کریں. انہوں نے کہا وہ کیسے ہو سکتا ہے، دین کی تعریف کیسے ہو سکتی. میں نے کہا بھائی میں آپ سے بات کروں گا، چونکہ آپ طالب علم ہیں آپ میری بات سمجھ جائیں گے، کسی اور سے کہوں گا تو شاید وہ غصہ ہو جائے، لیکن آپ سے بات کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے. کہتے کیا؟ میں نے کہا دیکھو یہ بات سنو، گشت میں جو ہم آداب بیان کرتے ہیں گشت کے، تو کہتے ہیں کہ جو گشت کے لیے نکلتا ہے تو اس کے سامنے فرشتے پر بچاتے ہیں کہ ادب کے لیے، کہتے ہیں نا، کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا یہ اصل میں حدیث شریف کت کے لیے ہے؟ کہتے ہیں طالب علموں کے لیے. تو میں نے کہا طالب علموں کے لیے تو اصل ہے، اور تبلیغ جماعت والے حضرات بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی طالب علم ہیں، چونکہ علم کے حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے بھی یہ ہے. ہم کہتے ہیں بالکل آپ کے لیے ہے، اس سے انکار ہم نہیں کرتے، لیکن جن کے لیے اصل ہے ان کے لیے انکار تو نہیں کرو گے نا، وہ تحریف ہو جائے گی. کہتے ہیں ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، ایسے تو نہیں کہنا چاہیے. میں نے کہا چاہیے بتاؤ کہ جو حدیث، یہ جو فرمایا جاتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں ایک دن اور ایک رات پہرا جس نے دیا، مطلب اس نے گزارا، تو دنیا مافیہ سے اس کے لیے بہتر ہے. میں نے کہا یہ حدیث شریف بنیادی طور پر کن کے لیے؟ کہتے ہیں مجاہدین کے لیے. تو میں نے کہا اگر تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ ہم بھی دینی سرغتوں کی افادت کرتے ہیں تو لہٰذا ہم بھی مجاہد ہیں، لہٰذا ہمیں بھی اجر مل سکتا ہے، تو ہم کہتے ہیں ضرور ملے انشاءاللہ، اللہ کرے آپ کو بھی مل جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے لیے تو ہے اور مجاہدین کے لیے نہیں ہے تو پھر دین میں تعریف ہو جائے گا. کہتے ہاں یہ بات تو ہے. پھر میں نے کہا دیکھو یہ ہم جو سناتے ہیں کہ جو بیان کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جو بیان کے لیے بیٹھتے ہیں تو پھر فرشتے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے اور فرشتے پھر وہ فرشتے حتیٰ کہ بہت بلندی تک چلے جاتے ہیں. پھر یہ فرشتے جب یہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں بیان ختم ہونے کے بعد تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے کہاں سے آئے ہو تو پوچھتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہم اس طرح اس بیان سے آئے ہیں تو پھر اللہ پاک ان سے کہتے ہیں کہ گواہ رہنا کہ میں نے ان کو بخش دیا. تو کسی کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ تو ایسا آئے تھے اپنے کسی کام سے آئے تھے لیکن ادھر بیٹھ گئے تو انہوں نے بھی سن لیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی محروم نہیں کیا جاتا ان کو بھی بخش دیا. میں نے کہا یہ حدیث شریف اصل میں کن کے لیے؟ کہتے ہیں ذکر والوں کے لیے, ذکر کے حلقے کے لیے. تو میں نے کہا اب اگر تبلیغ والے کہتے ہمارے بیان کے لیے تو ہے لیکن ذکر والوں کے لیے نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا تعریف ہوگا. بہت خوش ہوئے, کہتے ہیں جزاک اللہ آپ نے مجھے بہت اچھی طرح نصیحت کی, آئندہ انشاءاللہ میں اس کو یاد رکھوں گا اور اس طرح کوئی کام نہیں کروں گا جس سے دین میں فرق پڑے. تو بات بڑی سمپل ہوتی ہے لیکن جذبات جب ہمارے ہوتے ہیں نا, جذبات جب درمیان میں آتے ہیں گڑبڑ ہو جاتی ہے. بھائی دین جذباتیت کا نام نہیں ہے. دین کیا ہے؟ جذباتیت کا نام نہیں. دین تو باقاعدہ عقل و ہوش کے ساتھ دلائل کے اندر غور کر کے قرآن اور سنت کو سمجھ کر احتیاط کے ساتھ چلنے کا نام ہے. ہم اس طرح نہیں کر سکتے بس جو ہم نے سنا اس کو آگے, نہیں نہیں بلکہ مجھے خود یاد ہے کہ مولانا مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بڑے تھے انہوں نے اپنے ہدایات میں کہا کہ بھائی بزرگوں دوستو جب کہ کوئی بات سنو نا تو اس طرح آگے نہ بیان کرنا جب تک اب علاقے کے علماء سے نہ پوچھ لینا کہ یہ واقعی اس طرح ہے یا نہیں ہے. اگر وہ اجازت دے پھر ٹھیک. سبحان اللہ. تو پتہ چل گیا کہ ہم لوگ کو یہ احتیاط رکھنا چاہیے. خیر بہرحال بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ شعبان کے جو رات ہے 15 شعبان کی رات, اس کے بارے میں نے عرض کر لیا کہ اس میں شب بیداری کرنی چاہیے. اب شب بیداری کیسے کریں؟ آپس میں گپ شپ لگائیں؟ نہیں بھائی, گپ شپ نہیں لگانی ہے بلکہ تقریریں بھی نہیں کرنی. یہ سب کچھ پہلے کرنا چاہیے. دیکھیں اس وقت میں تقریر کر رہا ہوں نا, بس یہ کافی ہے. جمعہ کا بیان بھی انشاءاللہ اس پہ ہوگا آئندہ جو جمعہ ہے. ہاں جی بس وہ کافی ہے. اس کے بعد رات میں تقریریں نہیں ہوں گی, رات میں عمل ہوگا, رات میں عمل ہوگا. جیسے غروب آفتاب ہو جائے تو سلسلہ شروع ہو جائے گا. ابھی جو حدیث شریف آپ نے پڑھی ہے سنیے, ماشاءاللہ شروع ہو جائے گا کہ باقاعدہ اللہ کی طرف سے ندا کہ کوئی پریشان حال کہ اس کی پریشان کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت دور کرے کوئی ایسا کوئی, یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. بس آپ کیا کریں, سب سے بڑا مسئلہ ہمارا کیا ہے, وہ کسی بزرگ سے کہا جی آپ کو کوئی خدمت ہو تو بتا دے. انہوں نے کہا جو آپ پورا نہیں کر سکتے وہ میں آپ سے کیوں مانگوں, اور جس جو آپ سمجھتے ہیں کر سکتے ہیں اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا آخرت میں اگر مجھے بچا سکتے ہو تو کو بتاؤ, وہاں میری ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر میں آپ سے کیا مانگوں, میری بڑی ضرورت تو یہی ہے. اب دیکھ لیں ہماری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ ہمیں معاف فرما دے, یہ سب سے بڑی ضرورت ہے. اس وجہ سے تہجد کے وقت بھی, تہجد کے وقت بھی دعائیں کرنی چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے, استغفار بھی کرنا چاہیے. وہم یستغفرون وبالاسحارم یستغفرون. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ استغفار بہت بڑی چیز ہے. توبہ کرنا, استغفار کرنا, تو معافی مانگنا, یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. تو ہم اس ضرورت کو مانگیں نا اللہ تعالیٰ سے. لیلۃ القدر میں بھی کیا دعا سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد ہے کسی کو؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی احب عفو، اے میرے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف کر دے معاف کرنے والے. ہاں جی، مطلب یہ دیکھا نا، وہ لیلۃ القدر کتنی بڑی رات ہے، قرآن سے ثابت ہے نا، تو قرآن سے ثابت ہے. اتنی بڑی رات میں دعا کون سی سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ معافی کی. تو اس وجہ سے اس شعبان کی رات میں بھی اللہ سے معافی مانگو، رو رو کے معافی مانگو، گڑ گڑا کے معافی مانگو، ایسا معافی مانگو کہ اگر یہ نہ ملی تو تباہ و بربادی ہے. اور واقعتاً ایسا ہی ہے. تو اللہ پاک کے سامنے بس گرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. اگر ہمارے لیے یہ فیصلہ ہو گیا، خدا کی قسم ہم کامیاب ہو گئے. اگر معاف فرما دی گئے کامیاب ہو گئے. ہاں، کچھ لوگوں کو مستثنا رکھا جاتا ہے اس رات میں، کچھ لوگوں کو مستثنا رکھا ہے. وہ سناتا ہوں، وہ اس میں آگے آ رہے ہیں. اور سب سے زیادہ مشکل باتیں یہی ہیں. یا کریم یا کریم یا کریم، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے شعبان کی پندرہویں رات میں، بس مغفرت فرما دیتا ہے سب مخلوق کی، مگر مشرک کو کینہ والے شخص کے لیے مغفرت نہیں فرماتے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اور ایک روایت میں ہے، مگر دو شخص، ایک کینہ رکھنے والا اور ایک قتل ناحق کرنے والا. اور ایک اور روایت میں کہ اللہ نظر رحمت نہیں کرتے اس رات میں بھی مشرک کی طرف، نہ کینے والے کی طرف، نہ قاتے رحم یا رشتے دانت والے اسے بلا وجہ شریع توڑنے والے کی طرف، نہ پاجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے کی طرف، اور نہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی طرف، نہ ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف. البتہ اگر کوئی توبہ کر چکا ہو تو رحمت ہونا مندی اس پر بھی متوجہ ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے پہلے کیا بات کرنی ہے؟ غروب آفتاب سے پہلے ہی ہمیں توبہ کرنا چاہیے. غروب آفتاب سے پہلے ہمیں توبہ کرنا چاہیے تاکہ اللہ پاک کی نظر رحمت اگر متوجہ ہو تو اس وہاں ہم اس میں رہ نہ جائیں. جک لحظ زدن غافل ازا شاہ نباشی، شاید کہ نگاہیں کوند آگاہ نباشی. ایک لمحہ بھی اس بادشاہ کی طرف دیکھنے سے غفلت نہیں کرنا چاہیے. عین ممکن ہے وہ رحمت سے کوئی دیکھ، رحمت سے دیکھ رہے ہو اور ہمیں پتہ نہ ہو، مطلب ایسی کوئی بات ہو تو پھر کیا ہو. تو اس وجہ سے یہ جو باتیں میں نے عرض کی، یعنی ان میں سے اگر کوئی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے جو ہم میں غلطیاں ہیں، اس میں فوراً ہمیں توبہ کرنا چاہیے غروب آفتاب سے پہلے پہلے، تاکہ وہ جو رحمت والا رات ہے اس میں کہیں ہم رہ نہ جائیں. اس کے علاوہ بعض اور گناہ گاروں پر بھی نظر رحمت نہیں ہوتا. دوسری روایت میں آتا ہے، پس سب گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے. سب روایتوں پر نظر ڈالنے سے احکر کے افہام ناقص میں یہ آتا ہے کہ کبائر دنیا بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور صغائر سب اس رات کی برکت سے اقتلا معاف فرماتے. یہ ماشاءاللہ یعنی ہوا ہے کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چانس. اس وقت میں کیا بتاؤں، اس وقت پولیٹکس بہت زیادہ برننگ کنڈیشن میں ہے اور ہر ایک کسی میں لگا ہوا ہے. تو میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ بری چیز ہے، دعا اس کے لیے بھی کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اچھے حکمران دے دے، لیکن بلا وجہ ان چیزوں پہ ڈسکشن میں رات ضائع نہیں کرنی چاہیے. فلاں ایسا فلاں ایسا، بھائی چھوڑو بھائی، اللہ سے مانگنے والی رات ہے تو اللہ سے یہی مانگو کہ اچھے لوگ دے دو، بجائے اس کے پیچھے باتیں کرنے کے. اور ہاں، اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. مثلا آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس کا کیا وزن ہے؟ سب سے زیادہ باتیں کہاں ہوتی ہیں سیاست پر؟ اسلام آباد میں ہوتی ہے. وہ جب ووٹ کا وقت آتا ہے نا تو بہت سارے لوگ اسلام آباد سے اپنے اپنے شہروں میں چلے جاتے ہیں, ووٹ ہی نہیں ڈالتے. ہاں جی, اسلام آباد میں بہت کم ووٹ پڑتے ہیں. اب دیکھو جب فیصلے کا وقت آتا ہے اس وقت تو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, اور بلا وجہ خواہ مخواہ بات کرنے سے کیا فائدہ, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں جب موقع ہو ضرور حق کا ساتھ دینا چاہیے, یہ بھی ایک دین کا شعبہ ہے, اس کو ہم لوگ اگنور نہیں کر سکتے. ہاں جی, وہ شیخ الحدیث مولانا ظہیر الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ ایک دن فرمانے لگے, ظاہر حضرت چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تھے اس مسئلے میں, ہر ایک کی اپنی اپنی ظاہر ہوتی ہے مطلب افیلیشن ہوتی ہے, تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایک بیان کے بارے میں کہا جو ان نے اسمبلی میں کیا تھا, ان نے کہا اگر یہ بیان کا اجر مجھے دے تو میرے جتنے بھی حدیث کے درس ہو چکے ہیں اس کا ثواب میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں. ضروری شعبہ ہے, مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ اس کو اگنور کریں, لیکن ہر وقت کی اپنی بات ہوتی ہے, ہر وقت کی اپنی بات ہوتی ہے, مطلب اس وقت جو اس وقت کیا کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کریں, اور دین اسلام کے غلبے کے لیے بات کریں پوری دنیا میں, پورے عالم میں, بالخصوص اپنے ملک میں. اور ساتھ یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے اس میں ہمیں حق سمجھ میں آ جائے. ایک بڑی زبردست دعا ہے حدیث شریف کی, اللہم ارن الحق الحق ورزقنا اتباعہ وارن الباطل باطل ورزقنا اجتنابہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو پتہ ہے نا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ جو حق ہے وہ حق ہم پر کھول دے اور اس کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما, جو باطل ہے وہ باطل ہم پر کھول دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یہ تو ہم کر سکتے ہیں, تو اس رات میں بھی کر سکتے ہیں, یہ دعا بھی کر سکتے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس رات میں شب بیداری سے مطلب یہ ہے کہ انسان عبادات میں مشغول رہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے والی ہوتی ہیں, اور کچھ انڈائریکٹ تعلق پیدا کرتی ہے. وہ دین کے جتنے شعبے ہیں نا وہ انڈائریکٹ تعلق کے ہیں, جیسے میں نے سیاست کی بات کی, خانقاہوں کی بات ہے, تبلیغی جماعت کی بات ہے, مجاہدین کی بات ہے, مطلب یہ سب دینی شعبے ہیں, لیکن ہے انڈائریکٹ تعلق کی. انڈائریکٹ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو ڈائریکٹ والی بات ہے جیسے نماز ہے, فرمایا نا سورۃ تنہا نے فحشاء اور منکر والے ذکر اللہ اکبر, ہے نا بات, صاف بات ہے, قرآن پاک اس پر گواہ ہے. اور اس طرح روزے کے بارے میں یہ لعلکم تتقون, ہاں جی تقوی سے حاصل ہوتا ہے. اور اس طرح مطلب یہ کہ زکوٰۃ کا ہے, حج کا ہے, یہ ڈائریکٹ تعلق کی باتیں ہیں. ذکر ہے, تلاوت ہے, دعائیں ہیں, یہ سب ڈائریکٹ تعلق کی باتیں ہیں. اگر کسی کا یہ ڈائریکٹ تعلق کمزور ہے, اگر کسی کا یہ ڈائریکٹ تعلق کمزور ہے تو بے شک کسی بھی دینی شعبے میں ہو اس میں للہیت کم ہوگی. سمجھ میں آ گئی نا بات, اس میں للہیت کم ہوگی, دنیا کا غلبہ ہوگا, کیونکہ انسان اپنے نفس سے بھاگ نہیں سکتا, نفس ہمارے ساتھ ہی ہے. تو ڈائریکٹ تعلق, اب دیکھیں حکمت کو دیکھو, اللہ تعالیٰ کی حکمت, 11 مہینے اوپن رکھے ہیں اور 12 مہینے جو رمضان شریف کا اس کو خاص اسی چیز کے لیے رکھا ہے, نفس کی اصلاح کے لیے رکھا ہے, جس میں تراویح کی نماز ہے, جس میں روزہ ہے, جس میں ذکر اذکار ہیں. اب دیکھو نا چار چیزیں کثرت کی ہیں, اس میں کیا کیا فرمائے, جو چار چیزیں کثرت کی ہوں کیا فرماتے ہیں, روزے میں چار چیزیں کثرت سے کرو, کیا ہیں وہ, ایک کلمہ ہے نا اور ایک استغفار ہے. کلمہ اجر بڑھاتا ہے, استغفار آپ کی گناہ گراتا ہے. سمجھ میں آ گئی نہیں بات, یعنی پلس بڑھانے والا اور منفی ختم کرنے والا, دو چیزیں فرما دی. پھر ایک مثبت چیز ہے جنت، اس کو کثرت سے مانگو، اور ایک منفی چیز ہے جہنم، اس سے کثرت سے پناہ مانگو، ہے نا بات؟ تو یہ کیا ڈائریکٹ کنٹیکٹ کی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ مہینہ جو ہے نا رمضان شریف کا، اللہ پاک نے اس کے لیے رکھ دیا کہ للہیت ہم میں آ جائے، ہمارے نفس کی اصلاح ہو جائے، اور پھر ہم جو بھی دین کا کام کریں وہ واقعی دین کا کام ہو، اس میں دنیا نہ ہو. تو اب شعبان کی رات کو پھر ہم کیسے وہ کریں؟ کوئی سیاسی تقریر کریں؟ ہاں جی، ایک دفعہ یہاں پر ایک ہمارے جماعت کے ساتھی تھے، بڑے اچھے آدمی ہیں، اس نے مجھ سے رمضان شریف میں اعتکاف سے چند دن پہلے ایک سوال کیا، شبیر صاحب دل چاہتا ہے خدا کے رستے میں وقت لگاؤں رمضان میں، اور اعتکاف کا وقت بھی ہے، تو کیا کروں؟ میں نے کہا ایسے اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ تو اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعتکاف کیا تھا. تو میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تبلیغی تو کوئی نہیں ملے گا آپ کو، یہ تبلیغ تو آیا ہی ادھر سے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ آپ کے دین کا جو بھی کام ہے، تبلیغی جماعت بھی تو دین کا کام ہے نا، اس طرح مدرسے میں آپ بیٹھے ہوئے وہ بھی تو دین کا کام ہے، کوئی خانقاہ میں بیٹھے وہ بھی دین کا کام ہے، کوئی سیاست میں لگا ہوا ہے وہ بھی دین کا کام ہے، کوئی مجاہد جہاد میں لگا ہوا ہے تو وہ بھی دین کا کام ہے. البتہ جہاد دو قسم کا ہے، ایک وہ جو آپ کی پلاننگ سے ہو، ایک وہ جو آپ کے اوپر امپوز کیا جائے، آپ کے اوپر امپوز کیا جائے پھر ساری چیز پھر تو نماز بھی نماز خوف بن جائے گا. کیوں بولا صاحب؟ وہ نماز بھی نماز خوف کا بن جائے گا نا، اس وقت تو پھر آپ کی ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی، وہ والی بات الگ ہے. لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اعتکاف کے وقت اعتکاف، نماز کے وقت نماز، روزے کے وقت روزہ، مطلب یہ ساری چیزیں اپنے اپنے وقت پہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مخصوص رکھیں اس پہ کرو. تو اس وجہ سے میں عرض کروں گا کہ یہ رات جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ پاک کے ساتھ تعلق جوڑنے کا ہے، اور شیطان و نفس سے توڑنے کا ہے، بس یہی آپ اس کو سمجھیں. اس پہ جتنی محنت ہو سکتی ہے وہ محنت کرنے کی ہے، اور وہ محنت کیا ہوگا؟ وہ محنت یہی ہوگا نا کہ ہم لوگ دعائیں کریں، ذکر کریں، تلاوت کریں، روئیں گڑگڑائیں، نماز پڑھیں یعنی نفلی، اور اس طرح مطلب ہے یہ اسی میں رات استعمال ہو. تو بس اس سے انشاءاللہ العزیز جو آپ انرجی حاصل کریں گے روحانیت کی، وہ انشاءاللہ آپ کے تمام دینی کاموں کے لیے استعمال ہوگی. ہمارے جتنے بھی بڑے اللہ والے تھے انہوں نے ان چیزوں کی قدر کی، اور ایسے اوقات میں بالکل فارغ رہے، اپنے آپ کو اس کے لیے فارغ کیا. ہمارے حضرت مولانا نعم الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ روزانہ کی بات کر رہا ہوں، روزانہ ناظم الدین مرکز کے پاس ایک حجرا تھا حضرت کا، اس حجرے میں عصر کے بعد کسی سے نہیں ملتے تھے، ذکر میں ہوتے، صرف ایک مولانا محمد عمر پالن پور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت ہوتی تھی کہ کوئی ضروری بات ہو تو حضرت کو اطلاع کر دے، اور وہ بھی اندر جا کے نہیں، باہر سے آواز لگاتے حضرت جی لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان کو کیا بتاؤں، حضرت اندر سے جواب دیتے. مولانا محمد عمر پالن پور اندر نہیں جاتے تھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر اگر پوری دنیا کا کام کھلا ہوا تھا، لیکن اس چیز کو کتنی اہمیت دی تھی. تو ہمیں جو ہے نا مطلب ان چیزوں کے بارے میں جاننا چاہیے، یہ چیزیں کتنی اہم ہیں، اور اپنے اوقات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کو کن چیزوں میں لگائیں. تو ایک تو یہ میں عرض کروں گا کہ ان اوقات میں اللہ کی طرف لگ جاؤ، اور یہ خلوت میں زیادہ بہتر ہے، لیکن بعض دفعہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ خلوت ملتے نہیں، مثلا گھر میں بچے ہوتے ہیں اور مطلب کام ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ لگنا بھی چاہیں گے تو مشکل ہو جاتا ہے، مطلب پریکٹیکل بات ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر کوئی گوشہ تنہائی آپ کا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر مسجد میں آئیں۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی بات پہ عمل کریں، حضرت کیا فرماتے تھے کہ میں جب گش کے لیے جاتا ہوں تو صلحہ کی جماعت کو ساتھ لے جاتا ہوں، اس کے باوجود میرے دل پہ اثر ہو جاتا ہے۔ پھر میں رائے پور شریف جاتا ہوں، وہاں کی خانقاہ میں، یا سہارنپور شریف جاتا ہوں وہاں کی خانقاہ میں، خانقاہ میں، اور یا پھر یہ کہ میں مسجد میں اعتکاف کرتا ہوں، سر میں آگے نہیں بات، مسجد میں اعتکاف کرتا ہوں، پھر مسجد میں آ جاؤں، یا کوئی ایسی جگہ جہاں صحبت صالحین ہو، جہاں صحبت صالحین ہو۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ارشاد فرمایا، وہ کیا ارشاد فرمایا؟ صحبت سو سے خلوت اچھی ہے، اور صحبت صالحین خلوت سے اچھی ہے، ہے نا حدیث شریف؟ صحبت سو سے خلوت اچھی ہے۔ میں اگر آج کل کے میتھمیٹکس کے زبان میں کہہ دوں کہ زیرو از گریٹر دین مائنس اینڈ پلس از گریٹر دین زیرو، بالکل صحیح ہے، ایسے ہی ہے۔ تو اگر ہم لوگوں کو صحبت صالحین گھر میں نہیں مل رہی تو پھر کیا کریں؟ خلوت میں جاؤ۔ خلوت نہیں مل رہی، آیو سمجھ لے آپ کو صحبت صالحین مل رہی ہے، تو پھر وہیں چلے جاؤ۔ یہ بات بہت اہم ہے، یہ ایک قسم کی ہجرت ہے، ایک قسم کی ہجرت ہے کہ آپ اللہ کے لیے جگہ چھوڑ رہے ہیں، دوسری جگہ پہ جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ میں یہ کام کر سکوں، مجھے سعادت مل جائے۔ باقی یہ بات میں عرض کرتا ہوں کہ اردو میں بھی کہتے ہیں خربوزہ خربیزوں کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، ماحول کا جو اثر ہے اسے کوئی انکار نہیں کرتا، وہ ہے اثر، برے ماحول میں جا کر انسان خراب ہو جاتا ہے اور اچھے ماحول میں جا کر کچھ نہ کچھ کرنے کو مل جاتا ہے، ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے صحبت صالحین میں دیکھ کے نا وہ آدمی کو ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ رات کا وقت ہے، رات کے وقت نیند تو آتی ہے نا، جب معمول بھی نہ ہو۔ اب نیند آ رہی ہے لیکن آپ دوسروں کو دیکھ رہے ہیں، دیکھو فلاں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، فلاں تلاوت کر رہے ہیں، فلاں ذکر کر رہے ہیں، چلو میں بھی کچھ کر لوں، تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے نا، دیکھا دیکھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ بس یہی اس کا فائدہ ہوتا ہے، صحبت صالحین میں جانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ انسان کو مل ہی جاتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کروں گا کہ آپ لوگ بھی اس کے لیے کچھ رستے بنائیں، ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم بھی کچھ اپنا انتظام اس طرح کر لیتے ہیں۔ پہلے ہم جایا کرتے تھے مرحبا مسجد میں، لیکن اس دفعہ یہ کرونا وغیرہ کے سلسلے میں جو مسئلے ہوئے تھے تو ہم خانقاہ میں ہی مطلب آ جاتے ہیں، خانقاہ میں ہوتے ہیں، تو جو اثرات آنا چاہیں تو بے شک آ جائیں، لیکن پہلے سے بتا کے آ جائیں تاکہ وہ سیری جو کرنی ہے تو اس کے انتظام ہو سکے۔ پہلے سے پتہ ہوگا نا، تو ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں سل رب بلیلی جائے گی لیکن یو نہ بلے لینے جائے گی، یعنی جو سو بلائے ہوئے ہو تو اس کو تو اکوموڈیٹ کر لو گے، لیکن ایک بن بلایا مطلب مشکل ہو جاتا ہے انتظامی لحاظ سے۔ تو انتظامی بات ہے کہ جس نے آنا ہوگا وہ عبید صاحب کو پہلے سے بتا دیں تاکہ ان کے لیے کچھ انتظام کیا جا سکے، کیونکہ اگلے دن روزے کا تو میں عرض کر ہی چکا ہوں کہ روزہ لوگ رکھیں گے انشاءاللہ، تو ایسی صورت میں مطلب ان کے لیے کچھ، کیونکہ وہ گھر جائیں گے پھر تو ظاہر ہے دیر لگے گی، بعض لوگ دیر سے دور سے آتے ہیں تو مشکل ہو جائے گا، تو اس وجہ سے ادھر کوئی انتظام ان کو لیے کرنا پڑے گا۔ تو تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ بہت قیمتی رات ہے. بہت ساری باتیں تو میں شاید عرض بھی نہیں کر سکتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا وجہ بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, کچھ مسائل پیدا ہو جاتے. لیکن جتنا ہم نے دیکھا ہے سنا ہے, تو یہ رات اس کا تعلق چونکہ تکوینیات سے ہے, تکوینیات سے, چونکہ اس میں رزق اتارے جاتے ہیں اور جن لوگوں نے پیدا ہونا ہے ان کے نام دیے جا رہے ہیں, اور جن نے اٹھنا ہے ان کے بھی نام دیے جا رہے ہیں. ہاں جی, مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہا کہ اس رات میں وہ جو فوت ہونا ہوتا ہے نا, تو اس کا پتہ گر جاتا ہے, وہ جو ان کے نام کا جو پتہ ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے. تو مجھ سے فرمایا اس آدمی کا کیا حال ہوگا جس نے اپنا پتہ خود گرتا ہوا دیکھا ہوگا, اسی سال فوت ہو گیا. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اس آدمی کا کیا حال ہوگا جس نے اپنا پتہ خود گرتا ہوا دیکھا ہوگا. ہاں جی, تو فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں, اس وجہ سے ایسے وقت میں اللہ کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. زہر فساد بر البحر بما کسبت ایدی الناس, عام قانون قرآن پاک نے بتایا کہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے فیصلے اترتے ہیں. اگر لوگوں کے اعمال برے ہوں تو برے سخت فیصلے اترتے ہیں, اور اگر لوگوں کے اعمال اچھے ہوں تو پھر اچھے فیصلے, مطلب نرم فیصلے اترتے ہیں. اب دیکھ لو, جتنی کوشش آپ کر سکتے ہیں آپ تو کرو نا, تو اس کا آپ کے اوپر بھی اثر پڑے گا, آپ کے لیے فیصلوں پر, اور پورے ملک کے, پورے عالم اسلام کے لیے, پوری دنیا کے لیے اس پہ اثر پڑے گا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں, جو نیک لوگ ہوتے ہیں, ان کے لیے فرماتے ہیں کہ مچھلیاں دریاؤں میں اور چونٹیاں بلوں میں, یہ جو ہے نا ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی برکت سے ان کی بھی ماشاء اللہ ان کے بھی مزے ہوتے ہیں, کہ بارش وقت پہ ہونا ہے, دوسری چیزیں, ساری چیزیں جو ہے نا وہ ان کے لیے, مطلب اس کے لیے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہم لوگوں کو ان راتوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے, اور خوب اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے. سب سے بڑی بات استغفار کثرت سے کرنی چاہیے. ہاں جی, اور ہمیں جو ہے نا بہت اللہ کو یاد کرنا چاہیے, اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے. یہ رات سال میں ایک دفعہ آتی ہے, تو اس دفعہ اگر گزر جائے تو پھر تو اگلے سال آئے گی. تو اس وجہ سے اس میں ہم جتنا کما سکتے ہیں تو کمائیں. مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے جگہ پہ جو ہے مطلب جا رہے تھے ہم, راستے میں حلیمی صاحب ہمارے ساتھ تھے, تو بات چڑھ گئی اس کی. تو حضرت تو ذرا قانونی انداز میں بات کرتے تھے, تو خیر مولا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی بات چیڑی, مطلب فرمایا یہ رات بہت اونچی رات ہے, اس میں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ اگر مجھے تو نے بدبخت لکھا ہے تو تو اس کو مٹا سکتا ہے, مجھے نیکبخت لکھ دے. حضرت نے فرمایا یہ دعا کر لیں. اور یہ بات ابھی ہمارے پاس سید نفیس شہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو وہ آیا ہے نا, مطلب وہ میرے خیال میں کچھ معمولات نصف شعبان کے وہ تقسیم کرتے ہیں ہم, اس میں حضرت مولانا عبدالحی نہ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد صاحب, ان کی طرف سے ایک چیز مطلب معمول تک ہمارے بزرگوں سے ہمیں ایک معمول ملا ہے, اور ہمیں اس کو اجازت دیتا ہوں کہ جو بھی اس کو کرنا چاہے تو کرے. اس میں بالکل یہی دعا ہے. ہاں موجود ہے, نہیں یہ تو وہ دعا نہیں. خیر, تو اس میں انسان کو کچھ معمولات انشاءاللہ ہم بتا دیں گے. یہ ضروری نہیں کہ لوگ صرف یہی کر لیں, اصل میں مسئلہ جدا کر لیں. اصل میں مسئلہ صرف یہ کہ صرف ایک جس کو ہم کہتے ہیں ایک تجویز ہے جو ہم نے بزرگوں کو یعنی دیکھا ہے, اس کے حساب سے ایک تجویز دے رہے ہیں تاکہ انسان مصروف ہو نیک اعمال میں. باقی یہ کہ اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے, لیکن بہرحال ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا کہ اس میں گلدستہ اعمال کا بناتے تھے, مختلف اعمال مجین و تاکہ جو ہے نا ہر عمل کا فائدہ مل جائے. تو جیسے یہ کہ سورہ ملک کی عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت صرف ایک مرتبہ, چار رکعت نفل, آدھا پارہ قرآن پاک کی تلاوت, 500 مرتبہ کلمہ طیبہ, 500 مرتبہ درود شریف, 500 مرتبہ استغفار, ایک دفعہ چہل حدیث شریف اور ایک منزل مناجات مقبول کا, یہ بار بار ریپیٹ کرتے رہیں باری باری, اور یہ سحری تک یہ معمولات جاری رکھیں, اور اس میں صلاح تسبیح بھی ایک دفعہ پڑھ لیں. تو صلاح تسبیح کے دو طریقے ہیں, اس میں جو طریقہ حناف کے قریب ہے وہ ہم نے بتایا ہوا ہے, اور وہ یہ ہے کہ سبحانک اللہ وبحمدک کے بعد سورۃ فاتحہ سے پہلے 15 دفعہ وہ تسبیح پڑھ لے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ, پھر سورۃ فاتحہ سورہ کے بعد اور رکوع میں جانے سے پہلے 10 دفعہ پڑھے, پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 10 دفعہ پڑھیں, پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد 10 دفعہ پڑھے, پھر پہلے سجدے میں سبحان ربی العلیٰ کے بعد 10 دفعہ پڑھیں, پھر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر 10 دفعہ پڑھیں, پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی العلیٰ کے بعد 10 دفعہ پڑھیں. تو دوسرے قاعدے میں ثنا تو نہیں ہے, لہٰذا سورۃ فاتحہ سے پہلے وہ پڑھ لیں, اس طریقے سے ریپیٹ کرتے جائیں. تو 75 دفعہ ہو گیا تو 4 رکعت میں 360 دفعہ ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے مطلب ہمیں یہ جو ہے نا مطلب صلاح تسبیح بھی پڑھنی چاہیے. صلاح تسبیح ایک بہت اعلیٰ نماز ہے, اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی. دیکھو نا دو چیزیں چلی آ رہی ہیں الحمدللہ ان کی برکت سے, ایک تو صلاح تسبیح عباس رضی اللہ عنہ کی برکت سے چلی آ رہی ہے, اور تسبیحات مسنون جو فاطمی ہیں وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی برکت سے ان کو عطا ہوئی تھی, وہ ماشاء اللہ ان کے لیے صدقہ جاری بن گیا, وہ جو ہے نا وہ سلسلہ ہم بھی تسبیحات فاطمی پڑھتے ہیں, روزانہ پڑھتے ہیں الحمدللہ, نماز کے بعد پڑھتے ہیں. تو یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں. وہ جو میں بتا رہا تھا وہ یہ ہے, اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الطول والانعام لا اله الا انت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين وامان الخائفين, اللهم ان كنت كتبتني عندك في ام الكتاب شقيا او محروما او مطرودا او مقترا علي في الرزق فامح. جی اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واختاري رزقي واثبتني عندك في ام الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فانك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده ام الكتاب الهي بالتجلي العظيم في ليله نصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل امر حكيم ويبرم ان تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما انت بيعلم انك انت العز والاكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. یہ ترجمہ میں بتاتا ہوں تو آپ کو ذرا اندازہ ہو جائے گا اس میں کیا کہا ہے. اے اللہ, اے احسان فرمانے والے, تجھ پر احسان نہیں کیا جاتا, اے عزت اور بزرگی والی, اے قدرت اور انعام والے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو پناہ لینے والوں اور امان طلب کرنے والوں اور ڈرے ہوئےوں کی پناہ ہے. اے اللہ, اگر تو نے اپنی کتاب تقدیر میں میرا بدبخت ہونا یا نامراد ہونا یا میرا رزق تنگ ہونا لکھا ہے تو اے اللہ اپنے فضل سے میرے بدبختی اور میرے محرومی میرے نامرادی اور میرے رزق کی تنگی کے فیصلے کو مٹا رہے. یہ سارے تکوینی باتیں, اور اپنی کتاب میرے لیے نیک بخت ہونے کشاد رزق ہونے اور نیکیوں کی توفیق پانے والے کا فیصلہ لکھ دے, کیونکہ تو نے اپنے بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے کتاب میں فرمایا اور تو نے سچ ہی فرمایا کہ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے, اور اسی کے پاس کتاب تقدیر ہے. اے اللہ, تجھ سے اس تجلی کے واسطے سوال کرتا ہوں جو شعبان کے 15 ویرات جس بھار حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے نازل ہوتی ہے, کہ تو ہم سے ہر مصیبت ٹال دے جو ہم جانتے اور جو ہم نہیں جانتے, وہ جس کو تو زیادہ جانتے, بے شک تو عزت و بزرگی والے. اصل میں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں, چونکہ میں نے پہلے ہی یہ بات عرض کی تھی کہ یہ تکوینی کاموں کی رات ہے, ان تکوینی کاموں میں اپنے بارے میں فیصلہ اللہ پاک سے بہتر, یعنی ایسا فیصلہ جو ہمارے لیے زیادہ وہ چاہت والی ہو, تو وہ کروانے کے لیے ہم اچھے اعمال کرتے ہیں, جس کے لیے قرآن پاک کی آیت میں نے یعنی تلاوت کی، وہ زار فساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تو یہ مطلب ہے تکوینی فیصلہ. اب تکوینی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ عام نہیں ہوتی ہیں، یہ چھپی ہوتی ہیں. اللہ پاک کا ایک نظام ہے حکمت کا، اس کو اللہ پاک چھپاتے. اور مرد تلانوں کا مطلب وہ ہے، فرمان ہے کہ جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے تم بھی مبہم رکھو، جس کو اللہ نے مبہم رکھا ہے تم بھی مبہم رکھو. یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے، نظام ہے، جو اس میں شامل ہے ان کو تو پوری طرح پتہ ہے، ان کو تو علم ہی ہوتا ہے، لیکن جن کو پتہ نہیں ان کو پتہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ ان سے نہ پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، نہ ان کو اگر پتہ چل جائے تو اس سے ان کو کوئی فائدہ ہوگا. صرف علم کی حد تک بات ہوگی، باقی اس میں عملی طور پر ہم آنکھیں بند کر کے ایمان بالغیب کے ساتھ جو عمل کرتے ہیں وہ بہت بہتر ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ وہ بہت بہتر ہے. ایمان بالغیب کے ساتھ جو ہم باتیں کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، وہ بہت بہتر ہے. باقی فیصلے تو ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس سے انکار نہیں ہے. دیکھو نا حوالہ کس چیز کا دیا دعا میں، قرآن کی آیت کا دی نا. ہاں کیوں، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، وہ قرآن پاک کی آیت ہے. اور بات تو بالکل صحیح ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ والی بات تو ہے، تکوینی امور تو ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ کے سامنے کچھ حضرات کی بات کی گئی کہ وہ اس قسم کی باتیں بتا دیں، کچھ تکوینی باتیں تھیں. فرمایا اس طرح باتیں نہیں کرنی چاہیے. پہلے کیا فرمایا؟ اس طرح باتیں نہیں کرنی چاہیے. تھوڑی دیر کے فرمایا ہے تو اس طرح ہی ہے، تو اس طرح ہی. تو اس کا مطلب کرنی نہیں چاہیے لیکن ہے تو اس طرح ہی. مطلب ظاہر اس میں تو ہم چینج تو نہیں کر سکتے، اللہ پاک کا اپنا نظام ہے، چلاتے اللہ تعالیٰ، اس کے لیے اپنے لوگ ہیں. فرشتے کیا ہے؟ فرشتے تکوینی کام نہیں کرتے، پورا نظام فرشتے چلاتے ہیں تکوینی طور پر، ہر چیز پر فرشتے مقرر ہیں. کچھ کام جنات سے لیا جاتا ہے، کچھ کام انسانوں سے لیا جاتا ہے. انسانوں میں بھی اس قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں جن میں بعض ابدال ہوتے ہیں، بعض مطلب کیا ظاہر ان کا اپنا نظام ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کو اس کی تو ریس نہیں کرنی چاہیے کہ کون کیا ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت سارے معلومات ہوتی ہیں، عمل کی اس میں قسمت نہیں ہوتی. اس کے مقابلے دوسرے لوگ ہیں جن کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا لیکن عمل ایسا کر رہے ہیں تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ کما رہے ہوتے ہیں، ہاں جی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں عمل کرنا چاہیے. اس کے لیے علماء اکرام سے پوچھ پوچھ کے ہم عمل کر لیں بس یہ کافی ہے نا، اس سے زیادہ ہم کیا کریں. مانگے اللہ تعالیٰ سے، مانگنے والوں کا مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا. تو انشاءاللہ اس رات کو کمانا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی. وآخر دعوانا الحمد رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك التواب الرحيم. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ رات جو مکمل بڑی رات آنے والی ہے، اس میں یا اللہ ہم سے وہ کروا دے جو تو چاہتا ہے ہم سے، جس پہ تو راضی ہوتا ہے، اور یا اللہ ان چیزوں سے بچا دے جسے تو ناراض ہوتا ہے. یا اللہ ہمیں، یا اللہ ان لوگوں میں لکھ دے جو تیرے ہیں اور جو جن کو تو اپنا کہتا ہے. اور یا اللہ العالمین ہم نے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. ہم پہلے سے توبہ کرتے ہیں تمام گناہوں سے، چھوٹے گناہوں سے بھی، بڑے گناہوں سے، ہمیں جو معلوم ہے معلوم نہیں، قصدن ہوئے ایسا خطا سے ہوئے ظاہر کے باطن کے، یا اللہ العالمین ساری گناہوں کو ہمارے معاف فرما دے. ہم توبہ ہمارے توبہ قبول فرمائے، اس توبہ پر استقامت کی توفیق ہمیں عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. توبہ میں تو دیر نہیں کرنا چاہیے، وہ تو چیز ایسی. ایک اعلان سن لیے کہ اگلے ہفتے یعنی 20 تاریخ کو انشاءاللہ العزیز خواتین کا جوڑ ہوگا 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک. یہ اطلاع دینی رہ گئی تو یہ مطلب یہ اطلاع نوٹ فرما لیں.